चाहो गर हो बरकत कारोबार में तो सीखो जो बताया शरीयत ने हमको अहकाम तिजारत अहकाम तिजारत।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین اس وقت آپ سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام احکام تجارت۔ الحمدللہ عزوجل مفتی علی اصغر صاحب اس سلسلے میں ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب، دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین نے ہم سے کیا سوالات پوچھے۔
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے حضور کے، میں کپڑے سیتا ہوں، درزی کا کام کرتا ہوں، جو ٹکڑے بچ جاتے ہیں کیا ان کو گھر استعمال کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، کوئی اور اس کا مالک ہے، تو ان چیزوں کے حوالے سے احتیاط کا اعلیٰ سے اعلیٰ جو درجہ ہے وہ اپنایا جانا ضروری ہے، تاکہ کسی غیر کا مال ہم ناحق استعمال کرنے والے شمار نہ ہو جائیں۔
ٹھیک،
اب معاملہ یہ ہے کہ کچھ پیسز ایسے ہوتے ہیں درزی کے پاس جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور گاہک کو اگر پتا ہو کہ اتنے بڑے بڑے پیس بچے ہیں تو وہ چھوڑنے پر راضی نہ ہو، تو ایسے جو پیس ہیں وہ تو واپس کیے جائیں گے، کیونکہ اس کی رضامندی کے بغیر تو استعمال نہیں کر سکتے نا۔ جب پتا ہے کہ اس کو، وہ ایک حدیث پاک ہے، الاسم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے تو تیرے دل میں دھڑکے، ٹھیک ہے نا، پتا چل گیا تو کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے۔ تو جب آپ کو خود یہ چیز محسوس ہو رہی ہے کہ مالک کو پتہ نہ چل جائے، بہت سارے لوگ بڑے مالک کے پوچھنے میں بھی جھوٹ بول لیتے ہیں کہ نہیں کچھ بچا ہی نہیں، یا ویسے ان کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے پوچھ لیا تو کیا ہوگا، جب بندہ عادی ہو جائے تو پھر تو کیا احساسات، سب کچھ ہی مر جاتا ہے، ضمیر مر گیا تو سب کچھ مر گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ایسے ہیں تو پھر واپس کرنے ہوں گے، اور آپ سمجھتے ہیں قطرن ہے صرف جو کوئی بھی نہیں مانگتا، اور پھر اس کا یہ ہے کہ چھوڑ دیتے ہیں لوگ، تو اس میں واپس کرنا ضروری نہیں ہے۔
ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ۔ مزید کال دیجئے۔
محمد سلیم رضا اتاری احمد پور شرکیہ بہاول پور سے عرض کر رہا ہوں، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آج کاروبار کے نام پر کچھ اس طریقے سے دھوکہ دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی مشینری ہو یا فرنیچر ہو یا دیگر ایسی چیزیں ہوں جو پرانی دے کر ان پر رنگ روغن کر دیا جاتا ہے یا اوپر سے کوئی ڈیکوریشن کر دی جاتی ہے کہ اصل حالت اندر چھپ جاتی ہے، جو ظاہری ڈیکوریشن کلر کے حوالے سے، فرنیچر کے حوالے سے ہوتا ہے، تو اس کو بالکل نئی چیز کہہ کر بیچا جاتا ہے اور قیمت بھی نئی کی لی جاتی ہے، تو کیا اس طریقے سے کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس معاملے میں بھی کچھ مدنی پورے ارشاد فرما دیجئے۔
پرانی چیز رنگ روغن کر کے نہیں کر کے بیچنا،
دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے ہر آئٹم پر الگ الگ۔
صحیح،
مثال کے طور پر کسی کو لوہے کا دروازہ بنا کے دینا ہے،
ٹھیک ہے،
اب لوہے میں کیا پرانا کیا نیا،
صحیح،
لوہے میں مثال کے طور پر ایک تو یہ نا بھی چادر پتلی ہو گئی ہے، زنگ چڑھ گیا ہے، یہ تو یوب ہیں،
ٹھیک ہے،
لیکن ہر لوہا ایسا ہو کہ جس کو یہ کہا جائے کہ یہ چونکہ نیا نہیں ہے اس لیے یہ خراب ہے،
صحیح،
ایسا ہر جگہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اسی طریقے سے بعض اوقات لکڑی میں بھی ایسا نہیں ہوتا، لکڑی میں جو صوفے بنتے ہیں اس کے اندر جو اسٹرکچر بھرا جاتا ہے، جو پرانا مال یوز ہوتا ہے، कराची में तो पूरी बहुत बड़ी मंडी है बल्दिया में, जहाँ ये कंटेनर से पायलट उतरते हैं। कंटेनर पे जो स्टैंड होता है, सामान जिस पर रखकर आता है उसको पायलट कहते हैं,
ठीक
उससे फटियां उखाड़ी जाती हैं। अब कहने को तो एक दफा यूज हो गई है,
सही।
उसको देखेंगे तो बिल्कुल दूधिया सफेद नजर आएंगी। सिर्फ वो एक दफा यूज हुई है, सामान रख कर आया, फिर वो कंटेनर खाली होता है तो उसको लोग भेज देते हैं।
ठीक है।
अब वो सारे सोफे वाले खरीद के उसको अंदर जो माल है वो इसी का भर रहे होते हैं, सस्ती भी मिलती है और इसी का भर रहे होते हैं। अब
सही।
ग्राहक को पायदारी मकसूद होती है यहाँ पर, जो स्ट्रक्चर बनेगा वो नाचा ना हो, चुड़ चुड़ ना करे,
सही।
पायदार हो। तो एज पर
सही।
आइटम हर चीज का हिसाब अलग अलग होगा। बाज़ औक़ात लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं भाई पुरानी चीज कोई भी नहीं होनी चाहिए, मायदा ही इस बुनियाद पर होता है। जैसे पलंग किसी ने बनवाया है,
ठीक है।
पलंग में आप कहाँ डालेगा पुरानी चीज, कोई जगह ही नहीं डालने की। तो सब चीजें जो नई बनाई जाती हैं, डिजाइन के मुताबिक बनाई जाती हैं। तो बाज़ चीजों में पुराना होना ऐब शुमार होता है, बाज़ में नहीं भी होता। तफसील
ठीक है।
है इसके अंदर,
सही।
जुजवी तौर पर नहीं होता। वैसे तो होता है कि आप जुजवी तौर पर कोई अंदर पुरानी चीजें भर दी हैं। अब तकिया है जैसे,
सही।
ठीक है, अब तकिए में तो बड़ी डिफरेंट चीजें होती हैं। अब वो जमाना गया कि तकिए में रुई मिलेगी आपको,
ठीक है।
नहीं, पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई हैं तकिए के अंदर होती हैं, और उसमें भी पता नहीं क्या कुछ जदीद चीजें भी आ गई हैं। अब तो तकियों के बिना कोडिंग होती है कि इसके अंदर बैक्टीरिया ना जाएं। खासतौर पर जो एलर्जी के मरीज होते हैं वो पूरी कोटिंग
सही।
करवाते हैं इसके ऊपर कि एलर्जी जो ना वो ना हो। तो यूँ तफसील है पूरी चीजों की।
सही।
मार्केट में जो चीज कीमत में कमी लाती है वो ऐब शुमार होती है, और ऐब अगर है तो फिर बताना पड़ेगा।
ठीक है। देखना पड़ेगा कि कीमत में कमी ये चीज ला रही है या नहीं ला रही, और अगर ऐब है तो फिर जाहिर है जो ऐब ज्यादा चीज है उसकी कीमत कम भी हो जाएगी।
अब इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं उनका मामला अलग है, मतलब
जी।
तो एक दफा भी यूज हुई तो पुरानी शुमार होती है। मोबाइल डब्बे से निकल गया, अब वो
ठीक है।
नया
सही
शुमार नहीं होता। तो यूं
है।
मुख्तलिफ चीजों का उर्फ भी अलग है।
ठीक है। तो उर्फ के एतबार से भी इस पर मामला होगा। हम रीसेलर का काम करते हैं कि कोई एक बंदा अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है 1200 में, यहाँ जो मिसाल दी हुई है, और फिर हमसे कहा जाता है कि आप ये 1500 में आगे सेल कर सकते हैं। तो उसी के बिहाफ पर हम बगैर अपनी उस चीज पर कब्जा किए उस चीज को आगे बेच सकते हैं ऑनलाइन काम के हवाले से।
हाँ, मुझे ये लगता है कि ऑनलाइन का इशू है। तो कब्जा किए बगैर की शराब तो उन्होंने कर दी है, लेकिन ये मालिक भी बनेंगे नहीं। देखें, इनका मोड ऑफ ट्रेडिंग क्या है,
सही।
ये एक कमीशन एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, तो उस चीज का खुद कब्जा करना या मालिक बनना जरूरी नहीं है। चीज तो मालिक की होगी,
सही।
ये उसकी प्रमोशन कर रहे हैं, ग्राहक लेकर आ रहे हैं, कमीशन एजेंट है। जो मालिक के हवाले से शरायत होती हैं वो पूरी करना इनके लिए जरूरी नहीं है। और अगर ये खुद मालिक हैं तो फिर की मिल्कियत में भी हो, कब्जा भी किया हो, ये सब चीजें जरूरी है। कमीशन
ठीक है।
पे अगर काम करेंगे तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो पर आइटम कोई फिगर हो कि भाई इतने पैसे मिलेंगे आपको,
सही।
और दूसरा तरीका ये है कि जो सेल है, मिसाल के तौर पर 2500 की सेल होती है, तो इनका पहले से एक फार्मूला है जी, 2% आपको मिलेंगे।
ठीक है।
दोनों चीजें ठीक है।
ठीक। एक और सवाल मतलब यहाँ है कि बैंक से लोन लेकर क्या गाड़ी खरीदी जा सकती है? आई थिंक बहुत पुराना ये सवाल है, लेकिन पूछने वाले पूछ रहे हैं।
देखिए, जो कमर्शियल बैंकिंग है, सुधी जो बैंकिंग है,
सही।
वो तो पैसे ही देती है, और पैसों के बदले जो है वो गाड़ी खरीदी जाती है, और फिर जब वो इदारा पैसे वापस लेता है तो उसकी लिस्ट में शामिल होता है, इतने असल पेमेंट क्या है, इतने इंश्योरेंस क्या है, इतने इंटरेस्ट के मद में मौसूल हुए, सूद की मद में मौसूल हुए। तो वो तो पूरा एक सूदी अमाउंट है,
सही। ठीक।
उसके नाजायज और हराम होने में कोई शुबा और इख्तलाफ नहीं है, दोनों चीज नहीं है। दूसरा जो तरीकाकार है वो इस्लामी बैंकों का है। इस्लामी जो बैंक हैं ये आमतौर पर किराए पर देते हैं, गाड़ी मिल्कियत में नहीं देते।
सही।
कहते हैं जी हम गाड़ी हमारी रहेगी, हम इंश्योरेंस कराएं, कुछ भी कराएं, हम आपको किराए पर देंगे, लीजिंग पर देंगे,
ठीक है।
और एक डाउन पेमेंट वो ایڈوانس کی مد میں جمع کر لیتے ہیں زر ضمانت کے طور پر،
ٹھیک ہے،
اور کسٹمر جو ہے ہر مہینے کرایہ دیتا رہتا ہے. تو جو سودی اسکیم ہے یہ اس سے بالکل الگ ہے،
مختلف چیز ہے،
مختلف ہے. کرایہ داری کا معاہدہ ایک جائز معاہدہ ہوتا ہے،
صحیح،
اس کو ناجائز، خود معاہدہ ناجائز نہیں ہے کرایہ داری کا. کرایہ داری ایک وہ چیز ہے جس کا طریقہ اسلام نے سکھایا ہے. پھر آخر میں جب اتنے پیسے رہ جاتے ہیں جو انہوں نے ڈاؤن پیمنٹ رکھی ہوتی ہے، تو یہ آفر کرتے ہیں کہ جی یہ اب خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لیں،
ٹھیک ہے،
وہ اس کے بدلے خرید لیتا ہے. یہ تو ایک پروڈکٹ ہے. اب اس کا حکم کیا ہے میں عرض کرتا ہوں.
صحیح.
اب ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک صاحب نے گاڑی لی، قسط نہیں دے سکا، بینک والوں نے گاڑی اٹھا لی.
صحیح.
اب اس نے شور ڈالنا شروع کر دیا، اتنی قسطیں میں نے بھر دی ہیں، اتنا کچھ کر دیا ہے، گاڑی کیوں اٹھا لی؟ بھائی آپ کو معاہدے پر تو غور کرنا تھا، ایک کرایے پر تھی گاڑی تو آپ کی، آپ نے تو سمجھا ہی نہیں یہ گاڑی کس حیثیت سے آپ نے لی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اسلامی بینکوں کے بھی جو معاہدے ہیں، ہم بہت سارے معاہدوں کو درست نہیں سمجھتے، لیکن جو لوگ ہیں کیا وہ سمجھ رہے ہیں جو پروڈکٹ ہے؟ یہ بے حد ضروری چیز ہے کہ جب کرایہ داری کا معاہدہ ہے تو ختم بھی ہو سکتا ہے بھائی. کرایہ داری کے معاہدے کے ختم ہونے کے آثار بھی ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. یہ جو پروڈکٹ ہے کار والی، اس کے اندر جو ایک موٹی سی چیز ہے جس میں ہمیں اختلاف ہے، وہ ہے مالی جرمانے کی شرط.
ٹھیک.
مالی جرمانے کی جو شرط ہے، تعویض مالک کہیں، شرط جزائی کہیں، یا اس کے اور کئی نام رکھے جا سکتے ہیں، تو اس شرط کا، یہ شرط حصہ ہوتی ہے نا معاہدوں کا، یہ شرط اگر نہ پائے جائے تو پھر یہ ہے کہ ہم بھی ناجائز نہیں کہیں گے.
صحیح.
اس شرط سے ہمیں اختلاف ہے،
بشرط ہے کہ یہ شرط نہ پائی جائے. ماشاءاللہ. کال دیجیے.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے 900 روپے کے حوالے سے، کہ ایک ٹیم ورک کرنا، ٹیم بنانی ہے، تو جو بھی شخص ایک دوسرے شخص کو کمپنی کے ساتھ منسلک کرے گا تو اسے 900 روپے ملیں گے. تو آپ نے بتایا تھا کہ اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، تو مقصد کے حوالے سے پھر بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد ہے کرنسی کی ویلیو کو بڑھانا. مثال کے طور پر ایک تھیریم کرنسی ہے، ایک بائنانس کرنسی ہے جیسے ڈالر ہو گیا، اسی طرح ابیوزڈ کرنسی ہے. تو یہ کرنسی کی ویلیو کو بڑھانا ان کا مقصد ہے، تو اس حوالے سے یہ اس کمپنی کے ساتھ لوگوں کو جوڑ رہے ہیں. تو کیا فرماتے ہیں، اس کمپنی کے ساتھ منسلک ہونا صحیح ہے؟
تفصیل بتائی ہے، اس سے تو اور بربادی اور خرابی زیادہ بڑھ گئی اس سے. ٹھیک ہے، ویلیو بڑھانا مقصود ہے، کیا مطلب ہے بھائی؟ آپ بندہ ملا دیں کمپنی کو، آپ کو 900 روپے دے دیں گے، کمپنی اس بندے کا کیا کرے گی؟ سوال تو یہ تھا.
صحیح.
900 روپے کیوں دے رہی ہے؟ خیر اس طرح کی کمپنی جائز ہو بہت مشکل ہے، آپ اس کمپنی سے دور رہیں. اور جو انہوں نے نام لیے ہیں کرپٹو کرنسیوں کے نام ہیں، میرا خیال تو یہی ہے کہ ان کے نام ہیں، کہ 6-7 ہزار یہ کرنسیاں ہو چکی ہیں کرپٹو کرنسی. خیر کرنسی تو یہ ہے بھی نہیں، ایک ڈیجیٹل کوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی کو یہ لوگ کرنسی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو انہوں نے نام لیے شاید اسی کے نام ہے.
ٹھیک ہے.
اب ڈیجیٹل جو کرنسی ہے، ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بڑی سوسائٹی آتی ہے نا، ہاؤسنگ سوسائٹی، کوئی بڑا مشہور بلڈر لے کر آتا ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیاں ظاہر بات ہے شہر کے نوائی علاقوں میں بنتی ہیں، نئے علاقوں میں بنتی ہیں، پرانے علاقوں میں تو پیسے گھر بنے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے.
تو کوئی جب بڑی چیز آتی ہے تو پھر جو ارد گرد کے گاؤں دیہات گوٹ ہوتے ہیں ان کی ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے، اور کئی گنا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ روڈ بن جاتے ہیں، راستے بن جاتے ہیں، لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے، تو ان کو بھی پھر فائدہ پہنچتا ہے. کرپٹو کرنسی کے نام پر یعنی 2-3 کرنسیاں بڑی مشہور ہیں، جیسے بٹ کوائن ہو گئی اور اس طرح کی 1-2 کرنسیاں ہو گئی، بڑی مشہور ہیں. تو کرپٹو جو کرنسیاں ہیں ان کے نام پر فراڈ جو ہے وہ روزانہ بڑھتے جا رہے ہیں. ون کوائن کے نام سے کرنسی تھی،
جی،
ون کوائن کے نام سے کرنسی لانچ ہوئی، کسی نے کہا کہ جی کرپٹو کرنسی ہے، کرپٹو کرنسی ہے، پتا چلا کئی ارب کا فراڈ ہو کے وہ غائب، وہ کرپٹو ہی نہیں تھی. یعنی جس ٹیکنالوجی پر یہ بنی ہے وہ تو ٹیکنالوجی تھی نہیں، وہاں پر کرپٹو ہونے کا دعویٰ کر کے لوگوں سے پیسے لیے اور غائب ہو گئے جناب.
ٹھیک ہے. اللہ اکبر. تو اس قسم کی کاموں سے بچنے میں عافیت ہے, بعد میں اگر افسوس کر رہے ہوں تو پھر صرف افسوس سے چیزیں واپس.
یہ میں نے لسٹ کھولی ہے
جی,
بہت ساری جو نا کرپٹو کرنسیوں کا ریٹ آ رہے ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو ایتھیم جو نا یہ سیکنڈ نمبر پر ہے, ایل ٹی سی ہے, بی این بی ہے چوتھے نمبر پر ہے. تو یوں میں الحمدللہ کرتا نہیں ہوں, تو ناجائز کہتا ہوں, لیکن دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم بھی کون سی چیز کہاں جا رہی ہے.
صحیح
جی,
چلیں جی کال دیجیے مزید.
میں عزیر اقبال سلطانی پنجاب ضلع راجہ پور سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا, یہ جو ہم جو پلاٹ لیتے ہیں قسطوں پہ, کیا یہ سود ہے یا نہیں ہے؟
پلاٹ اگر اس کا وجود ہے, موجود ہے, یہ نہیں کہ جناب بلڈر نے پلاٹ لیا ہی نہیں ہے اور آپ کو ایسے بھیج دیا, فائل بھیج دی. پلاٹ اگر موجود ہے, قابل قبضہ ہے, آپ کو دکھایا گیا کہ یہ والا پلاٹ آپ کا ہے, آپ وہاں کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہوں یہ پوزیشن ہے, تو وہ پلاٹ بیچنا جائز ہے. وہ نقد بھی بیچا جا سکتا ہے, قسطوں میں بھی بیچا جا سکتا ہے, اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے جی. صاحب یہاں بار بار ایک سوال آ رہا ہے کہ تجارت اور سود میں کتنا فرق ہے, اس کتنے کو کیسے ریٹ کریں گے؟
بال برابر فرق ہے. بال کی تھکنس کتنی ہوتی ہے؟
صحیح,
تھوڑا سا فرق ہے,
بہت تھوڑا سا فرق ہے. مزید اس پر
اگر زیادہ احتیاط کی عادت ہے, جیسے میں مثال دیتا ہوں, یعنی اصل فرق ہے طریقہ کار کا. ایک آدمی کو کسی سے 1,00,000 روپے لینے, وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے 10,000 روپے نفع چاہیے, 6 مہینے بعد آپ دو گے, میں 1,10,000 لوں گا, یہ خالصتاً سود ہے.
ٹھیک ہے.
اب دوسرا آدمی اس کو ملتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ وہ میں مکان بنا رہا ہوں, مجھے سریا لینا ہے. ٹھیک ہے, بعد میں مہنگا ہو جائے گا, میں ابھی لینا چاہ رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, 1,00,000 روپے کا ملے گا, ایسا ہے کہ سریا میں خرید لیتا ہوں جا کے اور تمہیں 1,10,000 میں بیچ دیتا ہوں. وہ سریا خرید کے قبضہ کرتا ہے اور 1,10,000 کا اسے بیچ دیتا ہے.
صحیح,
یہ تجارت ہے.
ٹھیک ہے.
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. نفع دونوں سے ملتا ہے, لیکن فرق ہے تو طریقہ کار کا فرق ہے.
ٹھیک ہے جی. مزید کال دیجیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں جو اونر ہوتا ہے, جس کی اسٹیٹ ہوتی ہے, وہ اور کسی بروکر کو رکھتا ہے, وہ 50-50 پہ ہوتا ہے, جو ڈیل ہوتی ہے اس پہ 50-50 ہوگا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بروکر زیادہ محنت کرتا ہے, مطلب کمیشن ملنے میں بھی دیر ہوتی ہے, اور وہ جا جا کے بڑی مشکل سے کمیشن حاصل کرتا ہے, تو محنت زیادہ لگتی ہے. تو وہ اگر دعویٰ کرے کہ میری اس ڈیل میں محنت زیادہ لگی ہے, اس لیے مجھے یہاں اس میں سے زیادہ حصہ ملنا چاہیے, تو ایسا دعویٰ کرنا اس کا درست ہے؟ اور اس طرح کا تقاضا کرنا, اور اگر اونر نہیں دیتا تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں.
شرکت اعمال کی صورت ہے یہ, یعنی دو افراد مل کے کوئی کام کرتے ہیں, پیسہ ویسا خرچ نہیں ہوتا ایسی شرکتوں میں.
ٹھیک.
صرف اپنی محنت پر یہ انکم لے کر آئیں گے, ارننگ جو ہوگی محنت کے بدلے میں ہوگی. تو جو معاہدہ ہوا ہے اس کو تو فالو کرنا پڑے گا نا. آپ دیکھیں, یعنی مثال کے طور پر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے کاریگر, بائک مکینک, اس کے بعد بائک جاتی ہے, باپ کو بتاتا ہے کہ اس میں یہ چیز خراب ہے اور میں 5,000 روپے لوں گا, آپ مان جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ کسی اور بائک مکینک سے 2,000 میں سے ہی کروا دیتا ہے, 3,000 روپے جمع رکھ دیتا ہے. تو اس نے آگے کسی سے کام کروایا تو وہ یہ تو نہیں کر سکتا کہ بھائی محنت تو میں نے کی ہے, تم 3,000 کیوں رکھ رہے ہو؟
ٹھیک ہے.
تو ان دونوں کا ایک معاہدہ ہوا ہے کہ ہم دونوں نے کام کرنا ہے, اور اس معاہدے میں یہ بات شامل ہے کہ کام زیادہ ایک بندہ کرے گا, دوسرا کم کرے گا.
ٹھیک ہے.
تو اس طرح کے کاموں میں اپ ڈاؤن تو ہوتا ہے, محنت کا اپ ڈاؤن رہتا ہے. جب آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے تو اس معاہدے کی پاسداری کرنا آپ پر ضروری ہے. اگلے معاہدے کے لیے آپ رینیو کر لیں اپنا معاہدہ. اگر آپ اپنا کمیشن بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر اس سے معاہدہ اسی کے اعتبار سے کریں آپ, کہ بھائی میں 70% لیا کروں گا, آپ 30% لو گے. وہ مان جاتا تو ٹھیک, یا تو آپ چھوڑ دیں نہ کریں. اگر کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں پرانے اگریمنٹ کو تو بھی ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے جی. مزید کال دیجیے.
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جو چیزیں دکاندار سے خریدی جاتی ہیں، اگر کوئی چیز ناپسند ہو، گھر میں آ کر پتا چلے، گھر والے کہیں کہ یہ تو پسند نہیں ہے، تو دکاندار کے پاس واپس کرنے جائیں تو کون کون سی چیزیں وہ واپس کرنے کا مجاز ہے، اس کو ضرور واپس کر دینی چاہیے؟ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما.
دیکھیے، بات پسند ناپسند کی نہیں ہوتی. دو چیزیں شریعت نے رکھی ہیں، ایک کا نام ہے خیار رویت. آپ نے چیز دیکھی ہی نہ ہو اور جب پہلی دفعہ آپ نے دیکھی تو آپ واپس کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. لیکن خیال رویت کے معاملے میں آج کل ہمارا عرف بالکل ہی الگ ہے. دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، جب آپ گھر گئے پتا چلا اس میں تو کوئی خرابی ہے، تو خرابی کی بنیاد پر چیز واپس کر سکتے ہیں کیونکہ معاہدے کھیل نہیں ہوتے. جب آپ نے چیز خرید لی ہے تو اب عیب نکلا تو ٹھیک، ورنہ واپس آپ نہیں کر سکتے. یہ دو چیزیں میں نے بیان کی. اب ایک تیسری چیز بھی ہے، اس کا نام ہے خیار شرط. اس میں معاہدہ یوں ہوتا ہے، یعنی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں دھوکا لگ جایا کرتا تھا. حضرت حکیم بن نظام رضی اللہ عنہ کا واقعہ غالباً، تو انہیں سودا کرنے میں جو نا اتنی جانچ نہیں تھی،
صحیح.
تو بعد میں پتا چلتا تھا کہ جی تو نقصان ہوا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انہیں یہ طریقہ بیان کیا ان کے لیے اور پھر سب کے لیے عام ہو گیا،
صحیح،
کہ جب کسی سے سودا کرو تو 3 دن کی مہلت مانگ لو کہ مجھے ڈیسیجن کرنے کے لیے 3 دن کا اختیار ہے، میں یہ چیز واپس بھی کر سکتا ہوں. اب وہ استعمال نہیں کرے گا جا کر، اب وہ لے جائے گا جس کو دکھانا ہے، وزیر خزانہ کو یا وزیر داخلہ کو یا جس کو بھی دکھانا ہے،
منسٹری کو،
اس کو دکھا کے، گھر والوں کو دکھا کے، دوست احباب سے بات کر کے، اگر تو یہ طے کر لیا ہے کہ یہ ہم اس بنیاد پر خرید رہے ہیں، پھر تو کوئی وجہ نہ بھی پائے جائے تب بھی واپس کر سکتے ہیں. اس طرح کا پھر سودا اختیار کیا جائے. لیکن یہ نہیں ہے کہ دکاندار سے تو ایک عام ڈیل کے طور پر لے کر آئے، بعد میں پسند نہیں آیا تو پہنچ گئے واپس. ہاں ریکویسٹ والی بات ہوتی ہے، ریکویسٹ آپ کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ ذرا بات نہیں بن رہی، دکاندار مان جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اصرار ضد یہ نہیں کر سکتے، آپ کا رائٹ نہیں ہے.
اگر پہلے ہی اجازت لے کر گئے اور اس شرط پر ہی معاہدہ ہوا ہے یا تجارت ہوئی ہے،
بعض اوقات دکاندار خود آفر کر رہا ہوتا ہے، آپ لے جاؤ واپس لے آئیے گا، نا پسند ہو تو آفر کر رہا ہوتا ہے.
صحیح، ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجیے.
میرا یہ سوال تھا مفتی صاحب سے کہ جو کمیشن پہ بندہ کام کرتا ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟
کمیشن ایجنٹ کی حیثیت سے کام کرتا ہے، کمیشن پر کام کرتا ہے، کیا حکم ہے؟
دیکھیے، جن چیزوں کا خریدنا اور بیچنا جائز ہے ان کی خریداری کروانا بھی جائز ہے،
صحیح،
ان کی لوڈنگ بھی جائز ہے.
ٹھیک ہے،
کمیشن ایجنٹ اصل میں دو پارٹیوں کو ملوا رہا ہوتا ہے. وہ چیزیں کہ جس میں جن کا بیچنا خریدنا جائز ہے، تو دو پارٹیوں کو ملوانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، کوشش مسائی کرنا، یہ بھی جائز ہے. اور سمجھیے کہ جو کمیشن پر اجرت کا کام ہے، یہ عہد صحابہ سے بھی پہلے کا چلا آ رہا ہے. خود صحابہ اکرام علیہ رضوان سے اس انداز پر جو کام کرنا ہے وہ ثابت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شرائط پوری کرنی چاہیے، ان چیزوں میں کمیشن ہو جس کا عرف ہے، مقدار وہ ہو جس کا عرف ہے، یہ سب چیزیں سامنے رکھنا ضروری ہے.
ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجیے.
شاہ نواز اور شریف، میں اپنی زمین بینک کو کرائے پر دی ہوئی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ اڈا سود کا بنوا دیا ہے، کیا یہ بینک والی زمین کرائے پر مجھے دینا جائز ہے کہ نہیں؟
دیکھیں، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ نہ دیں، اور لوگ بھی جو کہہ رہے ہیں وہ چیزیں بھی دور ہوں گی. بینک میں غلط کام ہوتے ہیں، اس میں تو شبہ نہیں ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی پراپرٹی جب دی جاتی ہے تو پراپرٹی کرائے پر دی جاتی ہے، پراپرٹی کے اندر کیا ہوگا یہ جو بندہ آئے گا اس کا خود ذمہ دار ہوتا ہے.
صحیح،
یہی وجہ ہے کہ کوئی غیر مسلم گھر لینے آتا ہے کرائے پر کہ بھائی مجھے کرائے پر گھر چاہیے. اب اگر وہ ہندو ہے تو بت لا کے رکھے گا، اگر وہ نصرانی ہے تو سلیب لازمی گھر میں ہوگی، اب وہ اپنے مذہب کے مطابق جو بھی اس کو کرنا ہے وہ عبادت بھی کرے گا، اب ہمارے نزدیک تو شرک کر رہا ہے، سود جو ہے وہ شرک سے تو چھوٹا گناہ ہے۔ لیکن علماء نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ غیر مسلم کو گھر کرائے پہ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ایک ریزیڈنسی جو ہے نا وہ دی ہے کرائے پر، اب اس کے اندر وہ کیا کرے گا اس بات کا وہ خود ذمہ دار ہے، اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی غلط کرے گا تو۔ اسی طریقے سے عمارت کو جو کرائے پر دینا ہے، عمارت کو کرائے پر دینے کا جو معاملہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب اور موقف کے مطابق جائز ہے، اگر اس کے اندر کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ اس کا خود ذمہ دار ہوگا، کرائے پر دینے والے پر اس کا بوجھ نہیں آئے گا اور نہ ہی اس کی اجرت جو ہے وہ حرام ہوگی، کیونکہ اجرت مل رہی ہے اس پراپرٹی کی،
ٹھیک ہے،
وہ سودی معاہدوں میں براہ راست انوالو نہیں ہے،
ٹھیک،
اندر آنے والا جو کرے گا وہ خود ذمہ دار ہے۔ جی
صحیح، مزید کال دیجیے۔
عبد العلیم کوہاٹ سے، مفتی صاحب سے میرے دو سوال ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم مال وغیرہ لیتے ہیں بڑے گوداموں میں نا رکھواتے ہیں، وہ گودام تیسری پارٹی کا ہوتا ہے، تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ مال ہم لے لیتے ہیں تو وہ ہمارے نام کی پرچی بنا دیتے ہیں اور رسک جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، ہمارے نام پہ آ جاتا ہے نا، پھر اگر کوئی نقصان وغیرہ ہوتا ہے تو ہمارا ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک صورت یہ ہوتی ہے بعض اوقات کہ مثال کے طور پہ 1000 کارٹن پڑے ہیں نا، تو 50 کارٹن اس کے ہی ہوتے ہیں، 50 وہ بیچ دیتے ہیں اور وہ مکس ہی پڑے ہوتے ہیں، تو ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ ان کو الگ کرنا ضروری ہے یا نہیں، اس طرح پڑے رہے یہ بھی ٹھیک ہوگا چل جائے گا، اور دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو تول والی ہوتی ہے، تو جب ہم بیچ دیتے ہیں کسی پارٹی کو تو وہ تول جب ہوتی ہے تو تول کی جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ باقاعدہ، تو اس پیمنٹ جو ہے وہ جو بیچ رہا ہے وہ ادا کرے گا کہ جو خرید رہا ہے وہ ادا کرے گا، شرعی طور پر رہنمائی فرما دیں۔
جی مفتی صاحب،
کوٹ صاحب آپ کا سوال سن کے مجھے بڑا مزہ آیا، لگتا نہیں کہ آپ کوٹ سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مطلب یعنی اتنا اویئرنیس ہے سوال کے اندر کہ یہ تو خاص کراچی کا سوال ہے، کراچی کے سائٹ ایریاز میں یہ مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، جیسے یان ہے تو یان کی جو گودام ہوتے ہیں بڑے بڑے، تو یان بک رہا ہوتا ہے، کسی ایک بندے کے پاس یان ہے تو وہ پتہ نہیں کتنے ہاتھوں میں بک جاتا ہے، پھر آخر میں جا کے مل میں پہنچتا ہے، اب ہم کہتے ہیں بھائی قبضے سے پہلے تو نہیں بیچ سکتے، آپ پوری مارکیٹ یہی کر رہی ہے قبضے سے پہلے بیچ رہی ہے، ہم کہتے ہیں قبضے سے پہلے تو نہیں بیچ سکتے آپ، تو پھر بعض لوگوں کو ہم خود یہ طریقہ بتاتے ہیں جو انہوں نے بیان کیا ہے،
ٹھیک،
قبضہ کہتے ہیں رسک ٹرانسفر کو، قبضے کا جو نتیجہ ہے وہ رسک ٹرانسفر ہے،
ٹھیک ہے،
اگر ایک چیز آپ کی ہے آگ لگ جاتی ہے
صحیح،
تو کس کا نقصان ہوگا؟
جس کی چیزیں میرا ہی نقصان ہوگا، اگر میری
مثال کے طور پر کسی نے چاول کا ایک ٹرک خریدا،
ٹھیک ہے،
اور اس نے پنجاب سے پہنچ پر مال دیا ہے کہ میں پہنچا کر دوں گا، راستے میں اگر جل جاتا ہے تو بیچنے والے کا نقصان ہوگا، خریدار کا نہیں ہوگا، مال پہنچ پر ہے، جو رسک ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہوا،
صحیح،
اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ پہنچ پر ہے، اس کا قبضہ بھی نہیں دیا گیا، ڈلیور نہیں ہوا مال ابھی،
صحیح،
تو قبضے کی بہت ساری صورتیں عصر حاضر میں تو اس کی بہت ساری اقسام بن چکی ہیں، ایک اس کی صورت یہ بھی ہے کہ جس کے پاس پہلے سے مال موجود ہے وہ گودام کی پرچی چینج کروا دیتا ہے کہ بھائی کوئی فزیکل قبضہ میں آپ کو دوں، آپ ٹرک میں لوڈ کرو، یہ سب چیزیں ہوں، یہ تو کیونکہ مجھے مال اٹھانا ہی نہیں ہے،
صحیح،
اس گودام کا آج تک کرایہ میں دیتا تھا، اب آج کے بعد کرایہ آپ دو گے،
صحیح،
اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ مال اگر جل گیا تو کس کا جلے گا؟
جس نے نیا لیا، جس کے نام پر پرچی،
جس کی پرچی چینج ہو گئی ہے اس کا جلے گا،
ٹھیک ہے،
تو اس صورت کے اندر رسک ٹرانسفر ہو جاتا ہے،
ٹھیک،
رسک ٹرانسفر ہونا قبضے کو ثابت کرتا ہے، تو اس حد تک تو یہ بات ٹھیک تھی اور یہ بات ان کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے، جب ہی انہوں نے اس سے بھی آگے کی بات پوچھی ہے جا کر، ابھی پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ پرچی تو چینج ہو گئی ہے لیکن مال تو الگ نہیں ہے، مال الگ ہونا چاہیے، مثال کے طور پر اللہ نہ کرے آدھے گودام میں آگ لگتی ہے، آدھا بچ جاتا ہے، کیسے پتا چلے گا کس کا مال الگ ہوا ہے؟ تو بوروں پر نمبر ہو، بوروں پر کوئی یا تو ایریا نوٹیفائی ہو کہ بھئی اس ایریا میں مال رکھا ہوا ہے، پہلے سے ہی یہ اہتمام کیا جائے۔ تو ایک مرتبہ آئے تھے ایک صاحب اسی بات کو لے کر کے، نہیں ہم الگ کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا بھئی مجھے اطمینان نہیں ہے، پھر میں نے کسی کو بھیجا، تو وہ جب گودام میں دیکھ کر آیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں تو معاملہ گڑبڑ ہے، مال پتہ ہی نہیں ہے کس کا کون سا مال ہے۔ تو ہم نے کہا نہیں بھی اس طریقے سے پرچی پر قبضہ نہیں ہوگا، اہتمام ہونا چاہیے اس کا، کوئی نہ کوئی تو ایسا فرق کا طریقہ ہو، نمبر لگا دیا جائے بوروں پر، الگ کر دیا جائے، جگہ الگ کر دی جائے، تو اس بات کا خیال رکھنا بہرحال ضروری ہے۔ یہ تو تھا ان کے ایک سوال کا جواب۔ سوال کا سوال تھا ان کا، کامن سوال ہے۔ دیکھیں خریداری کے وقت بعض ایکسپنس جو ہیں وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں، نیگوسیشن ہوتی ہے اس کے اندر، جیسا کہ بھی پہنچ پر جو مال ہے تو پہنچ والا ہی کرایہ دے رہا ہوتا ہے اس کا،
صحیح،
لیکن جو خود جا کے اٹھائے گا وہ اپنا گاڑی کا کرایہ خود دے گا۔ اسی طریقے سے مال کا تول ہوتا ہے، تول کس کے ذمے ہوگا، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ فریقین اس کو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے طے کر سکتے ہیں، جو یہ طے کریں اسی پر آئے گا پھر۔
ٹھیک
جی،
مزید کال دیجیے۔
مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، جس طرح سے کال سینٹرز میں اور سافٹ ویئر آفس کے اندر ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ پاکستان سے ایک ٹیم ہائر ہوتی ہے جو کہ سیلز پرسن ہوتی ہے اور باہر کی کمپنی کے لیے پروڈکٹس بیچ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب باہر کی کمپنی سے مراد ہے جیسے کینیڈا، اب بندے کا نام ہے فیصل، اب وہ فیصل کی جگہ کالنگز وغیرہ میں اور کلائنٹ جو بھی ہوتا ہے اس کو اپنا نام فیڈرک بتاتا ہے، ٹھیک ہے، آئی ایم فیڈرک اس طرح کر کے بات کرتا ہے، تاکہ اس گورے کو لگے کہ ہاں بھائی یہ جو کمپنی ہے وہ واقعی کینیڈا میں ہی ہے اور ان کی ٹیم وغیرہ بھی یہیں سے بیچ رہی ہے۔ حالانکہ کمپنی وہیں پر ہوتی ہے اسی ملک میں جو اپنی سروسز پرووائڈ کرتی ہے، لیکن اس کی سیلز ٹیم کیونکہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش وغیرہ سے سستی پڑتی ہے، تو اس وجہ سے وہ انہیں ہائر کرتے ہیں۔ تو کیا اس سچویشن کے اندر نام وغیرہ غلط بتانا یہ جھوٹ میں آتا ہے، اور یہ اس سے کیا کمائی حلال رہے گی یا نہیں؟ یا اس طرح ہم اپنی ٹیم ہائر کرتے ہیں یہاں پر پاکستان میں لوکلی اور ان سے اس طرح سے نام چینج کروا کے کام کرواتے ہیں، تو کیا یہ چیز صحیح رہے گی؟ تو کائنڈلی اس پر میری اصلاح فرمائیں۔
اپنا کیا کہتے ہیں مصر کو انگریزی میں، ایجپٹ،
جی
ٹھیک ہے، اور عربی میں جرمنی کو المانیہ کہتے ہیں، کہاں جرمنی کہاں المانیہ،
صحیح،
لیکن ایجپٹ کہتے ہیں اس کو، مصر کو، اور عربی میں جرمنی کو المانیہ بولیں گے، ٹھیک ہے، یورپ کو عروبہ بولیں گے۔ تو بعض اوقات ایک لفظ کے جو ہے نا اور زبان میں تلفظ الگ ہو جاتا ہے۔ اب جیسے نبی علیہ السلام ہے، حضرت داؤد علیہ السلام، اب گورے جو ہے نا وہ ڈیوڈ بولتے ہیں، حضرت داؤد کو ڈیوڈ یا ڈیوڈ کیا تلفظ ہے اس کا، یہ بولتے ہیں۔ تو نک نیم رکھنا اس کی تو گنجائش ہوتی ہے، ایک آدمی کئی کے نام ہوتے ہیں، گڈو، پپو، اور جناب کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی بچپن میں الگ نام ہے، جوانی میں الگ نام ہے، بہت سارے نام ہوتے ہیں، کلمی نام ہوتے ہیں لوگوں کے،
صحیح،
ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے علماء جناب کلمی ناموں سے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تخلص کے نام سے مشہور ہوتے ہیں۔ تو نک نیم، تخلص یا عرفی نام رکھنا یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے، دھوکے کے پیچھے ایک ضرر ہوتا ہے،
صحیح،
دھوکے کے اندر ایک کامن بات ہوتی ہے کہ آپ سامنے والے کو ضرر پہنچا رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ پوشیدہ وار کر رہے ہیں۔ تو نک نیم رکھنے میں کوئی ضرر کا پہلو تو نہیں ہے، لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ جو نام غیر مسلموں کے ساتھ خاص ہیں وہ نام آپ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نام وہ رکھ لیں کہ جو کسی شرکیہ معنی پر مشتمل ہے، یا جو غیر مسلموں کے ساتھ خاص ہے وہ نام آپ نہیں رکھ سکتے۔ اب جب میں نے ڈیوڈ کا نام عرض کیا ہے، تو ڈیوڈ کی جو مراد ہے سب کو پتا ہے، داؤد مراد ہوتی ہے اس سے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی نسبت سے نام رکھا جاتا ہے، اب ان کی بولی میں اس کا یہ تلفظ ہے۔ اس طرح کے جو نام ہیں یا ایسے نام جو خاص نہ ہو غیر مسلموں کے ساتھ، تو وہ تو رکھے جا سکتے ہیں نک نیم کے طور پر، ورنہ ایک مسلمان کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ ایک شرکیہ، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں ملکوں کے کہ شرکیہ معنی ہوتے ہیں، اس میں بتوں سے منسوب نام ہوتے ہیں اور کئی اعتبار سے منسوب نام ہوتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، نمبر ایک. نمبر دو، کفار کے ساتھ خاص نام نہیں ہونے چاہیے کہ نام لیا جائے تو بندہ بولے تو غیر مسلم ہوگا،
ٹھیک،
یہ نہیں ہونا چاہیے.
صحیح. مزید کال دیجیے.
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، میں شاپر کا کام کرتا ہوں، دکانداروں کو اگر پرنٹ کر کے شاپر دوں تو پریس والے کہتے ہیں آپ ہمیں دکاندار کا پتہ ایڈریس وغیرہ گاہک آپ دے دیں، ہم فی دکاندار کا جتنے آپ گاہک دیں گے اتنے ہزار روپیہ فی ایک دکان کا آپ کو دیں گے، ایسا کرنا کیسا؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے.
ایک ہی دفعہ دیں گے پھر وہ ڈائریکٹ ہو جائیں گے، کاروباری اصول کے خلاف ہے، اپنا گاہک حوالے نہ کریں ان کے.
کیا بات،
جائز و ناجائز سے ہٹ کر میں عرض کر رہا ہوں، اپنا گاہک اپنے پاس رکھیں. اور پریس والا ایک تھوڑی ہے، کوئی 50 پریس والے مل جائیں گے آپ کو، آپ جو ہے نا وہ بارگننگ کریں اور اپنے ہاتھ میں کام رکھیں، ایک کاروباری وہ ہے، کیونکہ آپ کو اس کے بعد کام نہیں ملے گا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ آپشن برقرار ہے تو ایک دفعہ آپ نے دکاندار ملوا دیا، ٹھیک ہے،
صحیح،
جب دکاندار بھی ملا کہ نہیں ملا یہ بھی ایک سوال ہے، ہو سکتا ہے دکاندار سے ڈائریکٹ ہی نہ ہو، پریس والے سے، وہ اسی سے کام کروا رہا ہو، تو پریس والے کو آپ وہ جو 1000 روپیہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، مثال کے طور پہ مال کی لاگت وہ مانگ رہا ہے 5000 روپے اور 1000 روپے چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا 4000 روپے کا آپ کو مال بنا کر دے رہا ہے، تو 4000 روپے کا آپ سے سودا کر لیا کریں، مجھے مال بنا کر دو، میرے آرڈر پر بنا کر دو 4000 روپے کا، یہ میں تمہیں اجرت دوں گا اس کی، وہ اجرت ان کو دے دیں.
ٹھیک ہے جی. مدنی چینل کے حاضرین، سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اور رزق کے حوالے سے، کمائی کے حوالے سے شرعی احکام الحمدللہ ملاحظہ کر رہے ہیں، رزق حلال و حرام.
آج بڑے اچھے سوالات آئے ہیں،
ماشاء اللہ،
یعنی ڈفرینٹ جو زاویوں سے سوالات آئے ہیں، بڑے اچھا لگا جی.
ماشاء اللہ، مفتی صاحب کی طرف سے اپریسیشن بھی، مرحبا سائلین کی. اللہ کریم ہم سب کو علم دین کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے، سیکھ کر سمجھ کر احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام